والحمد لله وكفى وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله سورة فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورة فرقان کے آخر میں اپنے خاص بندوں کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں یعنی ایسے بندے جن سے اللہ کو محبت ہے اللہ کو جن بندوں سے محبت ہو جائے ان بندوں کا کیا مقام ہوگا تو ان میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون یہ پہلی علامت ہے سب سے پہلی یہی ہے یہیں سے شروع ہوتی ہیں علامات تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یہ پہلی علامت ہے کہ وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور مراد ہے عاجزی انکساری سے چلتے ہیں ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جو قرآن میں موجود ہے سورہ لقمان میں ولا تمشی فی الارض مراحا زمین پر اکڑ کر مت چلو ہاں جہاں اکڑ کے چلنا ضروری ہے وہاں چلنا چاہیے جیسے میدان جنگ ہے وہاں پہ تواضع حرام ہے عاجزی انکساری وہاں حرام ہو جاتی ہے وہ ایسی جگہ ہے وہاں یہ کہنا کہ حقیر فقیر عبد القدیر یہ سب ناجائز ہے وہاں تو یوں کہنا چاہیے حل میں مبارز سینہ اکڑ کے چلنا چاہیے یا رمل کے موقع پہ طواف کے تین چکر ایسا طواف جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو یہ بھی یاد رکھیں یہ شرط ہے ایسا طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں رمل ہوگا اور اگر سلی ہوئی چادریں نہیں پہ وہ سلا ہوا لباس نہیں ہے تو استوا بھی ہوگا یعنی نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ رکھا جائے اور وہ بھی اس لیے یہ استباع بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ رمل میں آسانی رہے اکڑ کر چلنے میں آسانی رہے مقصود اس کا یہی ہے تو یہاں پر اکڑ کے چلنا اب آج بھی ان کے ساری یہاں پر ٹھیک نہیں درست نہیں یہاں پر اکڑ کے چلیں تین چکر تک تین چکر کے بعد پھر جیسے عام انداز میں آدمی چلتا ہے ویسے طواف پورا کرے یہ چند ایک مواقع ہیں جہاں پہ اکڑ کے چلنا چاہیے باقی جو عام حالات ہیں ان میں اکڑ کے چلنا یہ تکبر کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے تکبر حرام ہے تو اس لیے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا رحمان کے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں دبے پاؤں چلتے ہیں یعنی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں اور یہ عاجزی انکساری اور جس کو ہم تواضع کہتے ہیں یہ اصل میں عمل دل کا ہے اگر یہ عاجزی انکساری دل کے احساسات اور جذبات کی وجہ سے تب تو ٹھیک ہے اور دل میں ہے تکبر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آج بھی ان کے ساری اختیار کی جا رہی ہے تو یہ ظاہر ہے دکھاوا ہے، جائز نہیں ہے. اور دل کے عمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی ہمیں کہہ دے، کوئی برا کہہ دے تو ہم اس کا برا نہ مانیں، کوئی کہے کہ جی میں بہت حقیر آدمی ہوں اور اس کو کوئی عین وقت پہ کہہ دے ہاں تم بہت حقیر ہو، تم ذلیل آدمی ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو اس کو برا نہ لگے. ایک دفعہ وہاں مکی مسجد میں مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، کراچی میں جو مکی مسجد ہے مرکز ہے وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے. اب لوگوں کا ایک ہجوم تھا حضرت کی زیارت کے لیے، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ، حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے جا چکے تھے اور آرام، رات کا وقت تھا، عشاء کی یعنی نماز ہو چکی تھی، تو وہ لنگی اور بنیان میں تھے، حضرت اپنا کرتا بھی اتار چکے تھے اور آرام کی تیاری فرما رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی پہرے داروں کو ان کے گھیرے کو توڑتے ہوئے اندر پہنچ گیا کسی نہ کسی طرح، اور دیکھا حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تو وہ بالکل بنیان اور لنگی میں تھے، تو اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے دل میں یہ آیا اچھا یہ ایسے ہیں، یہ ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے یعنی. تو حضرت نے فرمایا اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر اور اندازہ لگا لیا یا کشف ہوا، حضرت نے فرمایا ہاں بھائی تو نے مجھے پہچانا ہے، تو نے پہچانا ہے مجھے، تو برا نہیں لگا حضرت کو، بلکہ یوں فرمایا ہاں بھائی تو نے مجھے پہچانا ہے. یہ علامت ہوتی ہے تواضع کی ہے، یہ تھوڑی آدمی برا مانے، ہم نے تو اپنی قیمت مقرر کر رکھی ہے، میری تو یہ ویلیو ہے، اس کے مطابق اگر سلوک نہیں کیا جائے، لوگ برتاؤ نہ کریں تو برا محسوس ہوتا ہے. یہ جتنے خاندان برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اتنے پیسے دیے، انہوں نے ہمارے یہاں یہ دیا، تو بھائی آپ نے کس لیے دیے تھے پیسے، یہ تو بتائیے کس لیے آپ نے پیسے دیے تھے. اور جب یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آتا ہے، حضرت فرماتے تھے رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے، رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت ہے، عداوت ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہی جو رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں. اب یہ پیسے دینا دلانا کیا سنت ہے شادی کے موقع پر؟ نہیں. اچھا جس موقع پر سنت ہے یعنی عام حالات میں دینے چاہیے ہدیے وغیرہ، وہ ہم نہیں دیتے، جب شادی کا موقع آتا ہے جب دیتے ہیں، اور پھر دیتے بھی نہ جانے کس نیت سے ہیں، کہ ان کی طرف سے اگر کوئی آیا تو کہتے ہیں ہم نے تو اتنا دیا تھا، انہوں نے یہ بھجوایا. تو گویا یہ بظاہر تو یہ ہدیہ دینا ہوا لیکن دراصل کاروبار ہوا، کہ یہ دیتے اس نیت سے ہیں کہ ان کے یہاں سے آئے تو اتنا ہی آئے یا اس سے زیادہ آئے، تو یہ تو کاروبار ہوا، بزنس ہو گیا. اور یقین مانے آج کل ہمارے معاشرے کا رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک کہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارا رویہ جو آج کل ہے نا وہ کاروبار والا ہے، کسٹمر والا. جب تک فائدہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے عزت کر رہے ہیں، جب تک جب نہیں فائدہ پہنچا تو جائے بھائی کہیں بھی جائے، پھر کوئی خیال نہیں. ماں باپ کے موت کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو جائیداد ہے وہ ہمیں ملے تو صحیح، جلدی مرے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو گاہک اور دکاندار والا رشتہ ہوا، تو اس سے نفرت اور عداوتیں ہی پیدا ہوں گی نا. وہ نور، وہ مکانات کچے تھے مدینہ منورہ کے، مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، مکانات کچے، جھوپڑیاں جھگیاں تھیں، دیکھیں جا کے آج بھی مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے ہادی خوخطو سیدنا ابی بکر صدیق. یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھگی تھی, وہ آج لکھ کے لگایا ہوا وہاں. جھگی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی جھگیاں تھیں, جھوپڑیاں تھیں, گھر تھے, مگر ان میں رہنے والے کیسے لوگ تھے, کیسے ان کے دل صاف تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا ایک گھر میں کہ یہ بھائی یہ گھر ہے, ذرا میرے رشتے کی بات کر لو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اس گھر میں پہنچے اور حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ خوشخبری لے کر آئیں گے. انہوں نے جا کے اندر جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے. حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا, یہ اتنے بڑے آدمی ہیں, ان کی یہ قربانیاں ہیں اور انہوں نے آپ کی بچی سے رشتہ بھیجا. انہوں نے کہا ہم ان سے تو نہیں کر سکتے شادی, آپ سے کر دیتے ہیں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے اوپر راضی ہی نہیں ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھ سے کر دیں. اندر ہی وہ نکاح ہو گیا, بات بات طے ہو گئی, نکاح ہو گیا, وہ باہر آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ بھائی کوئی خوشخبری ہوگی. یہ پہنچے اور فرمایا کہ اندر جو بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں بتائیے کیا بات ہوئی ہے. تو فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, وہ میں نے آپ کی بات رکھی تھی مگر وہ تیار نہیں ہوئے آپ سے رشتہ کرنے پر, اور کہنے لگے ہم آپ کو دے دیتے ہیں اپنی بیٹی. تو انہوں نے کہا جب آپ کے اوپر وہ تیار ہی نہیں تھے تو میں نے کہہ دیا کہ اچھا میری مجھ سے کر دیں. تو یہ ہوا ہے. تو بھائی کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کرتا کہ بھائی تو نے تو میری کمر میں میری پیٹ میں خنجر گھونپ دیا, کس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے اور تو نے میرے ساتھ یہ کیا. اس طرح کے الفاظ ہمارے معاشرے میں کہے جاتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ فرمایا شرم آپ کو آ رہی ہے مجھ سے, شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے, شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ لڑکی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں اس سے نکاح کی کوشش کر رہا تھا, تو شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے, نہ یہ کہ آپ کو مجھ سے آنی چاہیے. ان جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے, ان کچے مکانات میں رہنے والوں کے دل ایسے تھے. تو کیوں نہ نورانیت ہوگی, کیوں نہ اللہ کی رحمت برسے گی, اور کیوں نہ اتفاق اور اتحاد ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, اپنے دل میں چھوٹا سمجھے, حقیر سمجھے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اپنی خلافت کے زمانے میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ لوگوں تواضع اختیار کرو, تواضع اختیار کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, حدیث یاد آ گئی وہ سن لیجئے پہلے, فرمایا ان اللہ اوصى الی ان تواضعوا, اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ہم لوگ تواضع اختیار کریں, یعنی دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھیں, سب سے سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اس کو کہتے ہیں تواضع, دل میں اپنے آپ کو, اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اس کو تواضع کہا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ ہم سب تواضع اختیار کریں. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغى احد علی احد, یہاں تک کہ کوئی ایک کسی دوسرے پر فخر نہ کرے, غرور نہ کرے, اور نہ کوئی ایک کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے. یہ تواضع کی علامات بیان فرمائی ہیں دو چیزیں. فخر مت کرو ہمارے پاس تو یہ ہے تمہارے پاس کہاں ہے, اپنے آپ کو یا یہ کہہ دینا یا دل میں سمجھنا کہ ہمارے پاس یہ ہے فلاں نعمت ہے اس کے پاس نہیں ہے, یا کسی پر ظلم کیا زیادتی کر دی اس کے ساتھ اس کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا کر لے گا ہمارا. فرمایا یہ چیزیں نہ ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے تواضع اختیار کرو, یہ چیزیں نہ ہو, فخر مت کرو ایک دوسرے پر, اور ایک دوسرے پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر مسجد نبوی میں یہ فرمایا کہ لوگوں تواضع اختیار کرو, یعنی عاجزی انکساری اختیار کرو, اپنے دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھو سب مسلمانوں سے اور کافروں سے, یہاں تک کہ جانوروں سے بھی. اور اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھو اور دوسروں کو سب سے اپنے سے افضل سمجھو, یہ ہے تواضع. یہ لوگوں تواضع اختیار کرو. میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, پھر حدیث بیان فرمائی, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم, تو وہ اپنے نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. وفی اعین الناس عظیم, اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا بن جاتا ہے. ومن تکبر وضعه الله, اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں, اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فهو في اعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لو اهون عليهم من كلب او خنزير. یہ حدیث بیان فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے, یعنی جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں, تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اپنی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا گر جاتا ہے کہ کتے اور سور کی طرح ہو جاتا ہے. حتی لہ اعون علیہم من کلب او خنزیر, کتے یا سور کی طرح اس کو لوگ سمجھتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بلندی پر ہوتا ہے, کسی پہاڑ پر ہو, کسی بلند عمارت پہ, اونچی عمارت پہ, چھت پر ہو, تو لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں, اور جب نیچے سے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ بھی انہیں چھوٹا نظر آئے گا. تو یہی حالت ہے تکبر والے کی, وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے, جب لوگ اس کو دیکھیں لوگوں کو بھی وہ چھوٹا نظر آئے گا. بس یہی حالت ہوتی ہے تکبر میں کہ وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے, فرمایا کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یہ دعا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں بھی لکھی ہے کہ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے, مجھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے, وفی اعین الناس کبیرا, اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. معلوم ہوا لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کی دعا تو مانگی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, لیکن کس شرط کے ساتھ مانگی ہے؟ اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہونے کی شرط کے ساتھ, میں اپنی نگاہوں میں چھوٹا رہوں. اس شرط کے اس صفت کے ساتھ اگر بڑائی مل جائے اور لوگوں کی نگاہوں میں عظمت مل جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی. آدمی کی لوگ کتنی عزت کر رہے ہوں, وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو, ان کی عزت سے اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا. ان کے تعظیم کرنے سے اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا. آج تو کچھ مجمع جمع ہو جائے تو حضور نے فرمایا لوگوں کا مجمع تمہارے گرد جمع ہو جائے تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اپنی اصلیت اپنی حقیقت پہ غور کرتے رہو. ایسا نہ ہو لوگوں کا مجمع تمہارے گرد جمع ہو جائے تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے. اور جب لوگوں کا مجمع جمع ہو جائے زیادہ لوگ ہو جائیں کسی شخص کے گرد یہ زیادہ خطرے میں ہے. اس زیادہ مجمع ہونے سے تو صحابہ بھی نہیں بچ سکے تھے. حنین کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. یاد ہے تمہیں حنین کے دن تم نے یہ کہا تھا اے صحابہ کہ پہلے ہم پچھلے جو غزوات ہوئے اور جنگیں ہوئیں میں ہم کم ہوتے تھے, ہماری تعداد کم ہوتی تھی, کفار کی زیادہ ہوتی تھی, مال و اسباب ہمارے پاس کم ہوتا تھا کفار کے پاس زیادہ ہوتا تھا. آج تو ٹکر کا مقابلہ ہے, آج ہم کم بھی نہیں ہیں, آج ہم بھی کم نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت نے تمہارے مجمع کے زیادہ ہونے نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا. فلم تغنی عنکم شیئا, جب یہ چیز آ گئی تمہارے اندر تو تمہارے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. اللہ تکبر میں اور عجب میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ تو عجب کے اوپر ہوا, اللہ فرما رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئی تمہارے, تو تکبر کا نقصان تو اس سے زیادہ ہے. تکبر میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اور عجب کے اندر صرف اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کی حفاظت نہیں ہوتی لیکن اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. لیکن نقصان تو اس کا بھی ہے, بری تو یہ بھی چیز ہے, دوسروں کی حقارت نہیں ہوتی لیکن اپنی بڑائی ہوتی ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی جائز نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بہت پیاری ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. اب اپنی نگاہوں میں آدمی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے وہ کہے بھائی مجھے کیا, میں کیا کروں, میں تو ہوں ہی کسی قابل نہیں, کیا فائدہ کسی سے الجھنا. تو جب وہ اپنے آپ کو خود ہی کسی قابل نہیں سمجھتا تو کسی کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا, وہ اس کا برا بھی نہیں مانتا. ہم نے تو اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے کہ یہ ہماری یہ قیمت ہے, اس کے مطابق رشتہ داروں میں دوستوں میں مجالس میں ہمارے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں نہیں ہوا, انہوں نے فلاں لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تواضع کا ابھی وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو مطلوب ہے, جو حاصل ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت گرمی کے ایام میں آپ بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کا ایک مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا, سب پیچھے چلنے لگے. آپ نے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سارے صحابہ آپ کے پیچھے تشریف لا رہے تھے, تو آپ زمین پر بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا تم آگے جاؤ, تم لوگ آگے جاؤ, ان کو آگے کر دیا اور خود اس وقتی طور پہ زمین پہ بیٹھ گئے. اور جب وہ کچھ آگے چلے گئے پھر آپ نے چلنا شروع کیا تاکہ آپ میں تکبر نہ آ جائے. ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور نے ایسا اس لیے کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بلا تکلف زمین پر بیٹھ جاتے تھے, زمین میں بیٹھ کے کھانا نوش فرماتے تھے, بکری کی رسی خود باندھ لیتے تھے, اپنے جوتوں کی خود مرمت فرما لیا کرتے تھے، کپڑوں پر پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے خود ہی، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، مریض کی عیادت فرماتے تھے اور غلام تک کی دعوت کو قبول فرماتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پائے کی دعوت دی جائے تو بھی میں اس کو قبول کروں گا، لو دعیتو الی کراعین لقبلتو، اگر میری پائے کی کوئی دعوت کرے. اور کوئی کہے جی پائے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عرب کے اندر پائےوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ہمارے معاشرے میں پائے کی تو دعوت کی جاتی ہے، ابھی آپ نے عید الاضحیٰ گزاری ہے، اب پائے پکائے جائیں گے کہیں سے، جو گائیں کے اور بکروں کے پائے بچ گئے ہیں وہ پکائے جائیں گے اور اس کی دعوت کی جاتی ہے ہمارے یہاں تو. لیکن عرب میں اس پائے کو اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا اور پکانے کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز نہیں تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میری کوئی پائے کی دعوت کرے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے اس کی دعوت بھی قبول فرما لی، اس کی دعوت میں تشریف لے گئے تو اس نے وہ جو لوکی پکائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے سے لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کے آپ نوش فرما رہے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ منظر دیکھا ہے مجھے بھی لوکی سے محبت ہو گئی ہے، لوکی مجھے بھی اچھی لگنے لگی ہے. تو غلاموں تک کی دعوت کو آپ قبول فرما لیتے تھے. غزوہ بنو قریظہ میں اور غزوہ خیبر میں، ان دونوں غزوات میں آپ جس دراز گوش پر سوار تھے، یعنی گدھے پر جس دراز گوش پر آپ سوار تھے، اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی تھی، اور جس گدی پر اور پالان پہ آپ تشریف فرما تھے جو رکھی گئی تھی اس گدھے کی کمر پہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، روئی نہیں تھی، یا ہمارے زمانے کا فوم نہیں تھا، روئی بھی نہیں تھی، اس روئی تو ہوتی تھی اس وقت، تو روئی ہوتی تھی، فوم نہیں تھا لیکن روئی تو ہوتی تھی، لیکن روئی نہیں تھی، وہ کھجور کی چھال تھی، اس پر آپ تشریف فرما تھے. تو یہ ساری علامات کس چیز کی ہیں؟ تواضع ہے، عاجزی اور انکساری کی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر ان کو دیا کرتے تھے. تو ایک بچی نے کہا، اب تو یہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب کہاں ہماری بکریوں کا دودھ نکالیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا، فرمایا نہیں، میرے معمولات میں فرق نہیں آئے گا، میں اب بھی دودھ تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کر دوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شام کے سفر میں وہ راستے میں نہر آ گئی، وہاں سواری سے اترنا پڑا، تو حضرت عمر بلا تکلف سواری سے اترے، اپنے دونوں جوتوں کو اتارا، جوتے ہاتھ میں لیے اور ننگے پیر اس کو نہر کو عبور کیا. تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، آپ نے یہاں پر آ کر ایسا کام کیا جس کو یہاں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. ان کی مراد یہ تھی کہ آپ اونٹ پر سوار ہو کر اور آپ اس سے گزرتے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کیوں اترے؟ یہ مراد تھی. تو جب یہ الفاظ کہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو غیرک قولھا یا ابا عبیدہ، یہ جو انگلی ہے نا، اپنی انگلی ان کے سینے میں چبوئی اور فرمایا، ابو عبیدہ کاش تیرے علاوہ کوئی یہ بات کہا، تیرے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، تو نے نہ کہی ہوتی، تو نے یہ بات کیسی کہہ دی، تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی کاش. اور پھر بڑی عجیب بات فرمایا، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ذلیل لوگ تھے، اسلام نے ہم لوگوں کو عزت دی، ہم تو ذلیل تھے، اسلام نے آ کر ہمیں عزت دی، مهما نطلب العزة بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. پس جب بھی ہم جب جب ہم عزت اس چیز میں طلب کریں گے جس چیز کے ذریعے اللہ عزت نہیں دیتے، اس چیز میں ہم عزت طلب کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ، یعنی جب بھی ہم نے اس چیز سے ہٹ کر، یعنی اسلام سے ہٹ کر، جس چیز سے اللہ نے، جس چیز کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، یعنی اسلام کے ذریعے سے، اس چیز سے ہٹ کر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. آج یہی تو ہے، ہم تو حضور کی سنت میں عزت سمجھنے کے بجائے حضور کے دشمنوں کی طریقوں میں عزت سمجھتے ہیں، تو اللہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، وہ ذلت مقدر بن رہی ہے. ہمیں حضور کے طریقے پہ چلنے میں شرم آتی ہے، حالانکہ عزت تو اسلام نے، حضرت عمر فرما رہے ہیں عزت تو اسلام نے ہم کو دی، ہم تو ذلیل تھے، اور جب بھی اسلام سے ہٹ کر ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہی ہو رہا ہے. تو یہ فرمایا، یعنی اس عاجزی اور انکساری کے عمل سے کوئی شرم محسوس نہیں کی حضرت عمر نے، کہ سواری سے اترے، اپنے جوتے اتارے، دونوں جوتوں کو ہاتھ میں لیا، ننگے پیر نہر کو عبور کر لیا، اور وہ بیت المقدس کا جب معاملہ آیا تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ فتح نہیں کر سکو گے، تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. تو لکھا گیا، خط لکھا گیا، حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اب وہاں پہنچے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور غلام سے پہلے ہی طے کر لیا، دیکھ بھائی تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا اس اونٹ پر، تھوڑی دیر تو اس کی رسی کو پکڑ کے چلے گا، اور تھوڑی دیر اس اونٹ کو ہم خالی چلائیں گے، دونوں نیچے چلیں گے، یہ سفر اس طرح طے ہوگا. تو تھوڑی دیر حضرت عمر بیٹھتے تھے اور غلام نکیل پکڑ کے چلتا تھا، اور پھر غلام کو بٹھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نکیل پکڑ کے چلتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، امیر المومنین جو 22 لاکھ مربع میل، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، اس کا یہ حال ہے، غلام کو بٹھا کر اور خود نکیل پکڑ کے اونٹ کی اور چل رہے ہیں، اور تھوڑی دیر اونٹ کو خالی چلاتے تھے تاکہ اس کو بھی کچھ سکون ملے، آرام ملے. تو وہاں جب پہنچے، اللہ کی شان، ایک تو وہاں بارش ہوئی تھی، چاروں طرف کیچڑ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر، اور وہ چونکہ کیچڑ کی وجہ سے آپ نے اپنے جوتے اتار لیے تھے، اور گارا آپ کے لگا ہوا پنڈلیوں تک گارا لگا ہوا، اور اللہ کی شان جو باری تھی نا وہ غلام کے بیٹھنے کی تھی، نکیل تھامے ہوئے غلام اوپر بیٹھا ہوا اور اپنی امیر المومنین نیچے، اور پنڈلیوں تک گارا، گارے سے لپی ہوئی پنڈلیاں. انہوں نے جب اوپر سے دیکھا، فصیل سے، قلعے کی فصیل سے جب دیکھا یہ منظر ہے، تو انہوں نے وہیں سے چابیاں نیچے پھینک دی کہ یہ لو، بغیر لڑائی کے سارا معاملہ طے ہو گیا. یہ ہے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام سے ہٹ کر ہم کچھ کسی چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. اے اللہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ اپنی پیٹ پر مشک لاد کر بازار سے گزر رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا ہاں بھائی، ایک وفد آیا تھا مجھ سے ملاقات کے لیے، میرے دل میں عجب آ گیا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں اس کا علاج کر رہا ہوں. امیر المومنین ہوتے ہوئے اپنی پیٹ پر مشک لاد کے اور وہ بازار سے گزرے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلا تکلف مسجد نبوی میں لیٹ کر آرام فرما لیتے تھے، اور جب وہاں سے اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے تھے یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین، کوئی اور دیکھے تو پہچان بھی نہ سکے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بازار سے انہوں نے گوشت خریدا اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، اس کو کپڑے میں اس کو رکھا کپڑے میں اور خود ہی چل پڑے. کسی نے آ کر کہا امیر المومنین لائیے مجھے دے دیجیے، آپ امیر المومنین ہیں میں اٹھا لوں. فرمایا نہیں، اس میرا ہی اٹھانا مناسب ہے، مجھے ہی اٹھانے دو. اور ان کے پوتے حضرت علی ابن حسین زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، جب ان کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا ان کے انتقال کے بعد کہ ان کی کمر پر گٹے بنے ہوئے تھے، گٹے کالے کالے. تو گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ گٹے کیوں بنے ہوئے ان کی کمر پہ؟ تو گھر والوں نے بتایا یہ ان گٹھڑیوں کو لادنے کا کی وجہ سے نشان پڑے ہیں جو یہ حضرت علی ابن حسین، حضرت علی کے پوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، رات کو نکلا کرتے تھے مدینہ منورہ کے غریب لوگوں تک پہنچاتے تھے اپنی گٹھڑیاں لاد کر، اناج کی ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے چھپ چھپ کر. رات کو ان کا یہ کام ہوتا تھا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنی کمر پہ گٹھڑیاں لاد کر اناج کی اور غریب لوگوں کے گھروں تک خود پہنچاتے تھے. تو یہ دراصل وہ یہ اس کے یہ جو گٹے ہیں کالے کالے، یہ اس کے نشان ہیں. کسی کو پتا نہیں چلا انتقال کے بعد، غسل دینے والوں نے جب غسل دیا تب پتا چلا. یہ وہ لوگ تھے جو یہ کام کرنے میں کوئی ہار اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی ذکر گزرا، ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا، ہم مدائن کے گورنر تھے. ایک مرتبہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آ گیا، اتنے سادہ لباس میں تھے کہ وہ باہر سے آدمی آیا وہ تو جانتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا ارے میاں بھائی ادھر آؤ ادھر آئیے میرا یہ، وہ سمجھا کہ کوئی غلام ہو، ایسا لگا جیسے کوئی غلام ہو. اس نے کہا ارے میاں ادھر آؤ، یہ میرا سامان کھلا جگہ تک پہنچاؤ، میرے ساتھ چل کے. انہوں نے اٹھا لیا تو اٹھا کے لے جانے لگے. لوگوں نے جب دیکھا ارے گورنر صاحب یہ کیا ہوا، کیا ہوا آپ نے سامان اٹھا لیا، تو اس کو وہ گھبرا گیا، آپ مدائن کے گورنر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے اب سامان اٹھا لیا ہے، جہاں تم کہو گے تمہاری جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں تک اب پہنچا کر ہی میں رہوں گا، انشاءاللہ وہیں پہنچاؤں گا سامان. کوئی آر کوئی شرم محسوس نہیں کی. ایک مرتبہ ایک سفیر آیا، اس نے کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ رہے. دکھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سو رہے ہیں، زمین پر سو رہے ہیں، اور جو کوڑا اپنے پاس رکھتے تھے ہر وقت اس کوڑے کو اپنا تکیا بنایا ہوا ہے اور سو رہے ہیں. اس نے کہا یہ امیر المومنین ہیں جن سے لوگ کانپتے ہیں؟ ہاں یہ ہے، مٹی پر سو رہے ہیں. اور انتقال کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، انہوں نے اینٹ پر اپنا سر رکھا ہوا تھا حضرت عمر نے، انہوں نے اپنی گود میں رکھ لیا اٹھا کر، فرمایا میرے اے عبداللہ ابن عمر میرے سر کو اسی اینٹ پہ رکھ دے، اپنی گود میں مت رکھ، میرے سر کے لیے یہی اینٹ بہتر ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں توازو، اس کو کہتے ہیں آجزی انکساری، کہ اپنے آپ کو دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے سے بڑا سمجھنا. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوتے رہتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں باتیں فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری سامنے سے گزرے. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہذا ابو ذر، یہ جو گزر رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا جبرائیل او تعرفونہ، تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ان کا تو تذکرہ زمین سے زیادہ ان کی شہرت آسمانوں میں ہے، زمین سے زیادہ ان کی شہرت آسمانوں میں ہے. ہم ان کو کیسے نہ پہچانیں گے, کیسے نہ جانیں گے, زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں ان کو. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا, وجہ کیا ہے, بماذا نال هذه الشهرة, ابو ذر اس شہرت تک پہنچا کیسے؟ تو جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بڑا عجیب تھا. فرمایا لصغره فی نفسه, ایک تو دو چیزیں فرمائیں, ایک تو یہ اپنے آپ کو سارے مسلمانوں کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے سے, اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, چھوٹا سمجھتے ہیں تمام مسلمانوں سے. اور دوسرا سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کا یہ دو عمل, اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھنا, سب مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اور سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنا, چلتے پھرتے نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کی کثرت کرتے ہیں. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان کی شہرت زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہم سب کو یاد رکھ لینا چاہیے, ان کا ملفوظ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور ہمارے حضرت تو فرماتے تھے اس کو روزانہ ایک مرتبہ کہہ لیا کرو. وہ ملفوظ یہ ہے, حضرت نے فرمایا میں روزانہ یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اے اللہ اشرف علی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہے فی الحال, فی الحال حالت کے اعتبار سے اپنے آپ کو میں سب سے کمتر سمجھتا ہوں اور سب مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اشرف علی فی المآل, انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو کافروں اور جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. فی المآل کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاتمہ برا ہو گیا تو یہ کافر ہی اچھے رہے اور یہ جانور اچھے رہے, اس لحاظ سے یہ جانور اور کافر, اگر میرا خاتمہ برا ہوا تو یہ مآل یعنی انجام کے اعتبار سے, اگر انجام خراب ہوا تو یہ کافر اور جانور ہی بہتر رہے نا مجھ سے, اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو کافروں اور جانوروں سے بھی افضل نہیں سمجھتا. یہ جملہ ہے کہ اے اللہ اشرف علی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہے فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھتا ہے فی المآل. اور یہ خالی کہنے کی حد تک نہیں تھا معاملہ, سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حکیم الامت کے ملفوظات میں میں نے خود پڑھا کہ تھانہ بھون کے آس پاس جو کھیت ہیں, جب کبھی وہاں سے میرا گزرنا ہوتا ہے تو کھیت میں پگڈنڈی ہوتی ہے, پگڈنڈی یعنی دونوں طرف کیچڑ ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, فصلوں کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, اور درمیان میں پگڈنڈی ہوتی ہے, خشک راستہ ہوتا ہے, ایک آدمی گزر سکتا ہے اس سے. تو فرمایا جب میں پگڈنڈی سے کبھی گزر رہا ہوتا ہوں, دونوں طرف کیچڑ ہوتی ہے, اور سامنے سے اگر کوئی بیل آ جائے یا گائے آ جائے, تو میں خود کیچڑ میں اتر جاتا ہوں اور اچھا راستہ اس گائے اور بیل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ 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 نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اپنے آپ کو جانوروں سے بھی افضل نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. خالی کہنے کی حد تک نہیں تھا معاملہ, کہ کہہ دیا, کہنا تو آسان ہے لیکن عمل واقعی عمل بہت مشکل چیز ہے. حضرت سید احمد کبیر الرفائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ پگڈنڈی سے گزر رہے تھے, سامنے سے کتا آ گیا, اور اس موقع پر واللہ عالم کتے اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی. انہوں نے کتے سے یہ کہا کہ تم میرے لیے راستہ چھوڑ دو, کیونکہ وہ راستہ ایسا تھا کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا, یا تو کتا گزرتا یا یہ خود گزرتے. تو ان کا اس موقع پر کتے سے ایک مکالمہ ہوا, واللہ عالم وہ کس قسم کا مکالمہ تھا, بہرحال مکالمہ ہوا. تو انہوں نے پہل کی کہ بھائی تم میرے لیے تم راستہ چھوڑ دو. کتے نے کہا کیوں, آپ تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں بہت جانوروں سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ راستہ چھوڑیں؟ تو انہوں نے فرمایا, کتے کو یہ جواب دیا کہ دیکھو میں مکلف نہیں ہوں, تم مکلف نہیں ہو, تمہارے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے, اور دیکھو یہ کیچڑ ہے, اس میں ہو سکتا ہے ناپاکی بھی ہو, میں جب اتروں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا, مجھے تو نمازیں بھی پڑھنی ہے, ذکر بھی کرنا ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ہے, لہذا تم راستہ چھوڑ دو میرے لیے. تو کتے نے کہا نہیں, آپ راستہ چھوڑیں میرے لیے, کیونکہ اگر آپ نہیں اتریں گے اور میں اور میرے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے, آپ خود گزریں گے تو آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا. ابھی تو جسم ناپاک ہو رہا ہے, اس کو تو آپ پاک کر لیں گے آسانی سے, دل ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا آسان نہیں ہے. جب یہ الفاظ سنے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے تو فوراً کیچڑ میں اتر گئے اور اس کتے کو راستہ دے دیا. پھر اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کے اشعار پڑھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر. فی حالت البعد روحی کنت ارسلها, جب دوری کا وقت تھا, جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا. ببر ای جان مشتاقم دراجا, فدائے روضہ خیر البشر کن. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نسیمہ جانب بتھا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن, ببر ای جان مشتاقم دراجا, فدائے روضہ خیر البشر کن. مولانا جامی فرماتے ہیں کہ اے باد نسیم, تو میری محبت میں ڈوبی ہوئی جان کو ہی وہاں لے جا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر میری جان کو فدا کر دے. تو انہوں نے بھی یہاں جا کے یہی بات کی کہ میں جب دور تھا آپ سے, اب تو میں آپ سے قریب ہوں, جب میں دور تھا مدینہ منورہ میں حاضری ہو گئی, جب دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ جا کر سلام پیش کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اب تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب آپ فامدد یمینک, ذرا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اس کا بوسہ لے لوں, میرے 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 ہونٹ اس سے سیراب ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر اطہر سے دست مبارک باہر آیا اور انہوں نے مصافحہ کیا, بوسہ دیا اس کو, اور 90,000 افراد وہاں موجود تھے مسجد نبوی میں. بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا, خود بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی. جب یہ سب ہو گیا تو یہ دروازے پر لیٹ گئے اور فرمایا میرے اوپر سے گزرو, اپنے آپ کو تکبر اور عجب سے بچانے کے لیے. اس وقت ایک اللہ کے بندے نے, ایک نیک آدمی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نیک آدمی گزرا, وہ گزر نہیں رہے تھے, لوگ گزر رہے تھے, ان سے پوچھا کسی نے آپ کیوں نہیں گزر رہے, لوگ گزرنے لگے ان کے اوپر سے. انہوں نے کہا اس وقت اگر کوئی ان کو پہچاننے والا ان کے اوپر سے گزر گیا تو اس کی اللہ سے جو دوستی ہے وہ سلب ہو جائے گی, وہ چھین لی جائے گی. میں کیوں گزروں ان کے اوپر سے, میں تو ان کو جانتا ہوں کہ یہ صاحب نسبت ولی اللہ ہیں, یہ جو گزر رہے ہیں یہ بیچارے جانتے نہیں پہچانتے نہیں کہ کس درجے کے آدمی ہیں. میں اگر گزروں گا تو میری تو نسبت سلب ہو جائے گی. تو اس تواضع, بس کہ کوئی عجب نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے. ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بہت سے حضرت کے خلفاء جمع تھے. ایک مرتبہ سب بیٹھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے یہ بات کہی کہ پتہ نہیں بھائی مجھے کیا, میرے دل میں کیا احساسات ہیں, کیا خیالات آ رہے ہیں, بس یہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں یہ سب ترقی کر رہے ہیں, سب آگے جا رہے ہیں, اور میں سب سے پیچھے ہوں, سب سے کمتر ہوں, سب مجھے اپنے سے افضل اور بہتر نظر آ رہے ہیں, میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں سب سے کمتر ہوں اور یہ سب مجھ سے آگے ہیں, سب سے بہتر ہیں. تو بڑے بڑے خلفاء موجود تھے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی تھے, مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے, خواجہ صاحب بھی تھے, سب نے کہا بھائی ہاں یہ حال تو ہمارا بھی ہے, ہمارا بھی یہی, ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں. مفتی محمد حسن صاحب بھی تھے, ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم بھی دل میں ہمارے بھی یہی کیفیت ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم, میں سب سے کمتر ہوں اور یہ جو ہمارے ساتھی جو آئے ہوئے ہیں یہ بہت آگے جا رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں اور یہ بہت افضل ہیں. اچھا, سب کی یہی رائے ہوئی کہ بھائی ہمارے دل کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے کہا ہمارے دل کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے کہا بھائی کرنا یہ چاہیے کہ حضرت کے پاس چلتے ہیں اور حضرت کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے ہماری, یہ کیفیت صحیح ہے یا غلط ہے, جا کے پوچھنا چاہیے, حضرت کو بتانا چاہیے. سب مل کر پہنچے حضرت کے پاس اور بتایا کہ حضرت ہمارا یہ حال ہے, سب ہمیں اپنے سے افضل نظر آ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو سب سے کمتر ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سچ پوچھو تو میرا بھی یہی حال ہے, سچ پوچھو تو میرا بھی یہی حال ہے. او ہو, اس وقت پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ اصل میں حضرت کے دل کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, حضرت کے دل کی کیفیت کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے کہ حضرت اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تو ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں سمجھ رہے. تو بس بھائی یہ ہے توازو, اپنے آپ کو اپنے دل میں کچھ نہ سمجھنا, سب کو اپنے سے افضل سمجھنا. کوئی کتنا ہی گناہ میں مبتلا نظر آ رہا ہو, کتنا ہی گناہ میں مبتلا نظر آ رہا ہو, تو گناہ سے اس وقت بھی اس سے نفرت یا اس کی حقارت جائز نہیں. گناہ سے نفرت واجب, گناہگار سے نفرت حرام. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہگار سے تھوڑی ہونی چاہیے. اور اس کی مثال دی حکیم الامت نے کہ اگر کوئی شہزادہ ہو, خوبصورت شہزادہ ہو, وہ اپنے چہرے پر سیاہی لگا کر آ جائے تو آپ کو اس وقت میں, چونکہ آپ اس شہزادے کو جانتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے, تو آپ کو اس وقت میں اس روشنائی سے, اس سیاہی سے نفرت ہوگی, اس شہزادے سے نفرت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ روشنائی جب صاف ہو جائے گی تو وہی خوبصورت چہرہ اس کا نکل آئے گا. لہذا بس اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں, گناہگار سے نفرت حرام ہے, اس کے گناہ سے نفرت واجب ہے. گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہگار سے نہیں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتا اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں, اور کیا پتا ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو, اللہ ہماری ساری نیکیوں کو اس پہ پانی پھیر دیں اور ہمیں جہنم میں ڈال دیں. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ اس گناہگار کے سارے گناہوں کو معاف کر کے شاید کوئی اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے, اس کو اللہ جنت میں بھیج دیں, اور ہم بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں, ہماری کوئی برائی اللہ کو ناپسند ہو اور اللہ ہماری اس برائی کی وجہ سے جتنی ہماری نیکیاں ہیں ان پر بھی نظر نہ فرمائے اور ہمیں جہنم میں ڈال دیں. بس یہ سوچنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انجام تو, اعتبار تو خاتمے کا ہے, تو یہ بھی سوچنا چاہیے, یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ بہت گناہگار نظر آ رہا ہے بے شک ہے, لیکن گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہگار سے نہیں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتا اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہمارا خاتمہ کیا پتا خراب ہو, ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے, اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے. خاتمے کا اور اعتبار تو خاتمے کا ہے, اصل تو خاتمے کا اعتبار ہے, خاتمہ کیسا ہوا تو کیا پتا اس کا خاتمہ اللہ اچھا نصیب فرما دے اس کو. ہمارا خاتمہ اگر خراب ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی, یہ بھی سوچنا چاہیے. لہذا کسی گناہگار کی حقارت, اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا کسی صورت جائز نہیں. صرف ایک صورت ہے کہ وہ کافر جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو, کفر کی حالت میں مرا ہو, اس سے ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہم ابھی ایمان کی حالت میں, لیکن اترانا اس وقت بھی جائز نہیں. کیا اس وقت ہم چونکہ ایمان کی حالت میں ہیں اور یہ کافر کفر کی حالت میں مر گیا, اس لحاظ سے ہم اس سے بہتر ہیں, یہ تو ایک صورت ہے بہتر سمجھنے کی, لیکن اترانا اس وقت بھی جائز نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اس وقت بھی, کہ اللہ کا شکر ہے بلا استحقاق, بغیر استحقاق کے اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے, ورنہ ہمارا کیا کمال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ توازو دیکھیں, تکبر مسئلہ بھی سن لیجئے, تکبر کرنا حرام, اور اس کی جو ضد ہے توازو, عاجزی اور انکساری, اس کا حاصل کرنا فرض. تکبر حرام, اور تکبر کی جو ضد ہے تواضع یعنی عاجزی اور انکساری، اس کا اپنے دل میں حاصل کرنا، اپنے دل میں اس کو بسانا، یہ ہم سب پہ ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس طرح ہی یہ بھی فرض ہے، یہ یاد رکھیے گا. لہذا یہ باطنی چیزیں ہیں، یہ اہل اللہ سے، باطن والوں سے ملتی ہیں، جن کو یہ چیز حاصل ہے ان سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، کتابوں سے تواضع نہیں ملتی، کتابوں سے نہیں ملتی یہ چیز، کتابوں سے منتقل نہیں ہوتی، یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی سنایا نا آپ کو، حکیم الامت کیا نے فرمایا، بھائی میرا سچ پوچھو تو میرا یہ حال ہے، تو خلفاء نے کہا اچھا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ دراصل حضرت کی حالت ہے جس کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، تواضع اور عاجزی اور انکساری کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.